نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اس کتاب میں سے آج ہم پڑھیں گے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی کہانی. ان کا نام بڑا انیوژل ہے, ہمارے کلچر میں اتنا عام نہیں ہوتا, لیکن نہ جانے کیوں ان کا نام پڑھتے درد سا ایک محسوس ہوتا ہے درداء سے. تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے اپنے کام کے لیے چنا اور کیا ان کی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے آج ان کو ایک درخشاں ستارہ سمجھتے ہوئے ہم دیکھنے لگے ہیں. تھوڑی سی بات کروں گی صحابہ کرام کے بارے میں. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کی تو بہت ساری شہرتیں ہیں نا, لیکن کچھ کی کوئی ایک بات ہی ہے. مثلا جیسے سراقہ بن مالک کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو کیسے ہجرت کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور ان کا نام آ گیا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بھی ان لوگوں نے بہت سارے کام کیے, لیکن بعض دفعہ زندگی میں کوئی ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جو اس انسان کے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس بن جاتا ہے. تو آپ کے اور میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ جب بھی کبھی ہماری زندگی میں کوئی نیکی کا ایسا موقع آئے جو ہم نے پہلے نہ کی ہو, یا کوئی ایسے گناہ سے رکنے کا موقع آ جائے جس سے ہم رک سکتے نہیں یا مشکل لگتا ہے, لیکن اس وقت یہ سوچ کے رکیے کہ شاید آج کا یہ موقع ہی میری زندگی کا وہ موقع بن جائے کہ جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑا کر دے اور میں اپنی زندگی میں سے بہترین حصہ لے سکوں. آئیے دیکھتے ہیں ابو درداء کون ہے. کچھ کتابوں میں پیج نمبر 230 بھی ہے, ٹھیک ہے, اپنے حساب سے ڈھونڈ لیجئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ دنیا کو دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیلتے رہے. کتنا خوبصورت جملہ ذہن میں آ رہا ہے نا, کہ دنیا آتی ہے ایک انسان کی طرف اور ایک اللہ کا بندہ وہ کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ, اور پیچھے کرنے کے ذہن سے ایک دم ذہن میں آگ کو خود سے دور کرنا بھی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے اتنے بے نیاز ہو جائیں کہ دنیا چاہے دوڑتی ہوئی ہماری طرف آئے لیکن اس کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرے. پیچھے کرنے سے کیا مراد ہے؟ مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں لینی, حرام ہے, گناہ گار ہو جاؤں گا, نہیں, ایک ہاتھ سے آئے تو دوسرے سے چلی جائے. دیکھیے مومن کے پاس دنیا آ سکتی ہے لیکن دنیا اس کا غم اور ہم نہیں بنتی. یعنی کوئی چیز آپ کا درد بن جاتی ہے تو وہ آپ کی خوشی چین ختم کر دے گی. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج ہمارے اپنے ہی کلچر میں کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف مال کو کمانا بن جاتا ہے. ایسے لوگ اگر ہزار کماتے تھے تو گول لاکھوں میں ہے, جب لاکھوں میں آتے ہیں تو وہ کروڑوں کے خواب دیکھتے ہیں اور کروڑ پھر کئی کروڑ میں ڈھل جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو وہ خوشی نہیں مل سکتی. تو زندگی میں مال کے لیے ایک سمپل سا نظریہ رکھیے گا کہ آ جائے تو منع نہ کریں, نہ ملے تو غم نہ کریں, اور جب انسان کے پاس حلال طریقے سے ایک چیز آ جاتی ہے اور اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو جمع نہ کرے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ابو درداء میں کیا خوبیاں تھیں. ابو درداء اویمر بن مالک خزرجی, خزرجی کیوں ہے, یہ قبیلہ خزرج سے تھے. ان کا پورا نام کیا ہوا پھر؟ ابو درداء, یہ کنیت ہو گئی. درداء کے باپ اویمر نام تھا, بن مالک مالک باپ کا نام تھا, اور خزرجی قبیلہ خزرج سے تھے. ایک روز صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتے ہی اس بت کے پاس گئے جسے اپنے گھر کے ایک چبوترے میں نصب کر رکھا تھا. جھک کر اسے سلام کیا اور وہ عمدہ عطر اسے لگایا جو اپنے تجارتی مرکز سے لائے تھے. اس کے بعد وہ بیش قیمت ریشمی کپڑا اسے پہنایا جو ایک روز پہلے ایک یمنی تاجر نے انہیں بطور تحفہ دیا تھا. دن چڑھے ابو درداء رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے اور اپنے تجارتی مرکز کا رخ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یثرب کی سڑکوں اور بازاروں میں پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجوم ہے. پیروان کیا ہے؟ پیروں سے جمع, پیروکار کرنے والے, اتباع کرنے والے. وہ مارکہ بدر سے فتح یاب ہو کر شادہ و فرحاں واپس لوٹ رہے تھے. ان کے آگے آگے قریش کے قیدی سر جھکائے ذلت و رسوائی کی تصویر بنے جا رہے تھے. ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ تعجب خیز منظر دیکھ کر ایک طرف ہو گئے. اچانک ان کی نظر ایک خزرجی نوجوان پر پڑی تو اس سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں پوچھا. خزرجی نوجوان نے ان کو بتایا کہ وہ مارکہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور وہاں سے فتح و نصرت کی خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے واپس لوٹ آئے ہیں. ابو درداء کے پوچھنے پر خزرجی نوجوان کو کوئی تعجب نہ ہوا کیونکہ یہ ان کے باہمی دوستانہ تعلقات کو جانتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خلقہ بگوشے اسلام ہو گئے، لیکن ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پہلو تہی کی۔ پہلو تہی سے کیا مراد ہے؟ پہلو کس کو کہتے ہیں؟ جنب کو۔ تہی تہ کرنا، یعنی کروٹ بدل لی کہ مجھے ابھی اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ البتہ ان دونوں ساتھیوں کے مابین گہرے تعلقات بدستور قائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً ابو درداء کے پاس آتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، شرک سے اجتناب اور نور اسلام سے فیض یاب ہونے کی مسلسل تلقین کرتے رہے۔ اس حصے میں عمل کی کیا باتیں ہیں؟ پہلی بات دیکھیے کہ جب کفر ہوتا ہے نا انسان کے اندر، تو اس کو بہت ہی عجیب سی چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی بعد میں انسان کو جن چیزوں پہ حیرت ہوتی ہے، کفر کی موجودگی میں وہ کام کرتے ہوئے انسان کو بالکل بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ بس آپ دیکھیے کہ بت کو خوشبو لگا رہے ہیں، بت کو قیمتی کپڑے پہنا رہے ہیں۔ پیسہ لگتا تھا نا عطر پہ، عطر خریدا پیسوں کا، رائٹ؟ کپڑے خریدے جو مہنگے تھے، یمن سے آئے ہوئے کپڑے تھے، تو وہ کپڑے بت کو پہنائے۔ کبھی لوگوں نے سوچا کہ ہم بتوں کی اتنی سیوا کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ خدا یا بھگوان یا رب یا ایشور، جس کا جو بھی آپ نام لیں، وہ تو بندوں کے کام کرتا ہے، لیکن مشرک اپنے خداؤں کے کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ ان کا تو کوئی بت ہوگا نا کسی شکل کا، جس کو بھی وہ پوچھتے تھے۔ جس طرح بعض بت پرست بتوں کی خدمت کرتے ہیں نا، اسی طرح بعض دفعہ بت پرست نہیں لیکن توحید کا نام لینے والے، خود کو مسلمان کہنے والے بھی بے جان چیزوں کو پوچھتے رہتے ہیں۔ ہمارے بت دیکھیں کتنے ہیں۔ آج صبح میں کچن میں تھوڑی دیر تھی تو دوسری کلاس میں آج ایجل پہ بات ہو رہی تھی، تو اس میں یہی بات چل رہی تھی کہ ہم سب اپنے بچھڑے ڈھونڈیں۔ ہر ایک کا بچھڑا، کسی کا مال ہے، کسی کا آنا ہے، کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کی دوستی ہیں۔ ہم جس چیز کو اپنا نصب العین، نصب کہتے ہیں گاڑ دینا، عین کہتے ہیں آنکھوں، جس چیز کو اپنی آنکھوں کا مرکز بنا دیتے ہیں نا، وہ بت ہے۔ ہر ایک کا فرق ہوتا ہے، کسی نے دنیا کے کیریئر کو بنایا ہوا ہے، کسی نے شہرت کو، کسی نے دولت کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ شکل دے دیتے تھے تو ان میں مگن تھے۔ آج اگر ہماری ساری زندگی کا خلاصہ گھر، کھانا، شادی اور کمانا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس میں بھی تو یہی باتیں آتی ہیں نا۔ تو جو چیز انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دے، وہ اس کا بت ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہاں غزوہ بدر سے فتح کی خبر کی بات آ رہی ہے، آنکھوں میں کتنا خوبصورت منظر آ رہا ہے۔ پہلی خوشی تھی جو مسلمانوں کو ہجرت کے بعد نصیب ہوئی۔ اتنے فتنے تھے اس ایک سال میں بھی، اللہ کے نبی کے لیے ہر وقت چیلنجز تھے، ادھر مسئلے، ادھر فتنے، ادھر کبھی یہ مسئلے کچھ، لیکن بدر کی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بڑی فتح ثابت ہوئی کہ جس نے کئی کفار کے دلوں میں اب یہ خیال ڈال دیا کہ اسلام بھی کوئی کام کی چیز ہے اور ہم بھی اس کی طرف آئیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ قریش کے قیدی سر جھکائے ذلت اور رسوائی کی تصویر بنے۔ بالکل یہی حال جو یہاں دکھایا گیا نا، یہ قیامت کے دن دہرایا جائے گا۔ مسلمان بدر کے فاتحین کی طرح میدان حشر میں خوش خوش پھر رہے ہوں گے اور آ کے کہیں گے، ہا مکرو کتابیا، انی ظننت انی ملاقن حسابیا۔ اور کفار کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لموت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، یا لیتہا کانت القادیا۔ تو یہ حالات قیامت کے دن ایک بہت بڑی تصویر کی صورت میں آئیں گے۔ پھر ایک اور چیز پتہ چلتی ہے عبداللہ بن رواحہ اور ابو دردا کی دوستی کی طرف۔ دونوں دوست تھے، ایک کو اللہ نے اسلام دے دیا، دوسرے ابھی دیر میں۔ تو بعض دفعہ دوستوں میں سے کوئی ایک دوست پہلے دین کی طرف آ جاتی ہیں، اس دوست کا فرض بنتا ہے، لازم بات ہے کہ وہ ہمت نہ ہارے، صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ وہی دوستیں ایک وقت آئے گا کہ اس کی طرف آئیں گی، شرط ایک ہے کہ اگر اس نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رابطہ رکھا۔ تو ایسے لوگ جن کو بھی ظاہر دین نہیں ملا ہوتا، ان کے بارے میں بدگمان ہونے کی بجائے ان کے لیے کوشش کریں، ان کے لیے تڑپیں، دعائیں کریں، اسباب پیدا کریں۔ جو چیز آپ کا دل کھولتی ہے، وہی انشاءاللہ دوسرے کا بھی دل کھولنے کے لیے کافی ہے۔ دلوں میں تو ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے تڑپ تو رکھی ہوئی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے تڑپیں۔ اور دوستوں میں پھر ہمارے پیارے، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے سب آتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ ہمارے دل میں کتنی تڑپ ہے اس چیز کی، اور کیا واقعی ہم हिम्मत हार के तो नहीं बैठ गए कि बस जी मुझे ये हिदायत मिलनी थी वो मिल गई है, दैट्स इट, चलो मेरी दोस्तों को दो को मिलनी थी हम दोनों को मिल गई, हम खुश हैं। हमेशा अपने ऐसे लोगों के लिए तड़पते रहें, दुआ करते रहें। कई लोग इस किस्म के सवाल जवाब पूछते हैं कि अच्छा क्या करें, कैसे करें, हमारी ज़िंदगी में ये मामला है वो मामला है, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि देखें जो लोग अभी दीन की तरफ नहीं आए तो आप उनके लिए दुआ भी करें और कोशिश भी करें। कुछ काम आपकी कोशिशों से होंगे, कुछ आपकी दुआओं से होंगे, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे सब प्यारों को भी हिदायत पे जमा कर दे ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में उनको भी देखें। और क्या खूबसूरत मंज़र होता है उस ज़िंदगी का, तसव्वुर भी इंसान को खुश कर देता है कि जिसमें इंसान के प्यारे भी अल्लाह की प्यारी बात से जुड़ जाते हैं और उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आती हैं। अब हम अगले हिस्से में पढ़ेंगे कि अबू दरदा की ज़िंदगी में चेंज फिर कहाँ से आया। वो भी चंद लम्हे ही होते हैं और ऐसा ही कोई लम्हा जो था वो इनकी ज़िंदगी में भी आता हुआ दिखाई देता है, किस तरह से अल्लाह ताला ने इनको चुना और क्या हुआ ये अगले पेजेस में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ऐ मालिक तू हम सब के लिए भी हिदायत के दरवाज़ों को आसान कर दे। एक दिन अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने तिजारती मरकज़ पहुँचे, मसनद पर बैठते ही खरीदो फरोख्त में मशगूल हो गए, मुलाजमीन को मुख्तलिफ फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए हुक्म सादिर करने लगे। इन्हें इस बात का कोई इल्म ना था कि इनके घर आज क्या नया वाक़या रूनमा हो चुका है। क्या पता चला? अल्लाह अकबर, कि बाज़ दफ़ा इंसान तो अपनी दुनिया के काम कर रहा होता है ना, इससे पता भी चल रहा है ना कि ताजिर थे लेकिन पीछे मामला बदला हुआ है। मसलन एक ब्रदर हैं वो अपने काम पे हैं, पीछे अल्लाह ने बीवी से कोई ऐसा काम ले लिया कि जिसने बाद में उनके लिए भी हिदायत का दरवाज़ा खुलवा दिया। क्या हुआ था ये देखते हैं। एन इसी वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा खैर सगाली के जज्बे से, खैर सगाली क्या होती है, वेल विशिंग, के आई एम योर वेल विशर के जज्बे से सरशार होकर अपने दोस्त अबू दरदा के घर तशरीफ़ ले गए। क्या देखते हैं कि दरवाज़ा चौपट खुला है। चौक इसको कहते हैं, चार को कहते हैं, पट क्या होते हैं, ये आज तो हमारे दरवाजे का एक पट होता है ना, तो पहले चार पट होते थे, ऐसा दो दरवाजे होते थे फिर बीच में कट भी होता था, यानी चारों पट खुले थे, मुराजे के पूरा खुला था। खातून खाना सहन में बैठी हुई हैं, आपने सलाम कहा और पूछा कि अबू दरदा कहाँ है। इसने बताया कि वो दुकान पर गए हैं, थोड़ी ही देर बाद आ जाएंगे। आपने पूछा क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है। इसने कहा बड़ी खुशी से तशरीफ़ लाइए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई, घर के इंतजामात और बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा सीधे इस कमरे में पहुँचे जिसमें अबू दरदा ने पूजा पाठ के लिए बुत नसब कर रखा था। बगल से कुल्हाड़ी निकाली, बुत पर ज़ोरदार वार किया और इसके हिस्से बिखरे करने शुरू कर दिए। कुल्हाड़ी का वार करते और साथ साथ ये अल्फाज कहते जाते, जिसको भी अल्लाह का शरीक ठहराया जाता है वो बातिल है, ये कुरान की एक आयत भी है। जब इसे टुकड़े टुकड़े कर डाला तो घर से निकले और अपनी राह ले ली। इनके चले जाने के बाद उम्मे दरदा कमरे में दाखिल हुई, क्या देखती हैं कि बुत के टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। ये अजीबो गरीब हालत देख कर इनके औसान खता हो गए, गम के मारे जारो कितार रोना शुरू कर दिया और नौहा करते करते कहने लगी, ए इब्ने रवाहा तूने मुझे हलाक कर दिया, ए इब्ने रवाहा तूने मुझे हलाक कर दिया, यानी शौहर के दोस्त को कोस रही हैं। थोड़ी ही देर बाद अबू दरदा घर पहुंचे, क्या देखते हैं कि बीवी कमरे की दहलीज पर बैठी जारो कतार रो रही हैं। पूछा क्या हुआ, कहने लगी तुम्हारी गैर हाजिरी में इब्ने रवाहा घर आया रज़ी अल्लाहु अन्हु, इजाज़त लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और हमारे इस बुत पर खच्चे उड़ा दिए, जरा अंदर जाकर तो देखो इसने किस कदर जुल्म ढाया है, हाय हमारी दुनिया लुट गई, मैंने इसे अंदर क्यों जाने दिया, हाय हम तो हलाक हो गए, अब हमारा क्या बनेगा। अबू दरदा ने देखा कि बुत को रेजा रेजा कर दिया गया है और इसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। ये हालत देख कर वो आग बघोला हो गया, अब्दुल्ला बिन रवाहा से इंतकाम लेने का पक्का इरादा कर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गुस्सा जाता रहा। करने वाला कौन था ये हरकत, दोस्त, ये नोट कीजिए, पता चले आप भी जाके किसी के बुत तोड़ के आ जाएं। देखिए मोहब्बत, पहले लोगों को मोहब्बत दें, प्यार दें, उनके अंदर तवज्जो दें, उनको थोड़ा सा एहसास दें, फिर आप उनके बुत भी तोड़ देंगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। अब अल्लाह ताला ने उनका दिल खोलना था ना, इस हादसे पर ठंडे दिल से गौर करने लगा। इसके दिल में अचानक ये ख्याल आया कि अगर इस बुत में कोई खूबी होती तो आज ये ज़रूर अपना दिफा करता, और हम किस कदर बेशऊर हैं कि जो अपने नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हम उसकी पूजा पाठ करते हैं। इस ख्याल का आना था, दिल की दुनिया बदल गई, فوراً عبداللہ بن رواحہ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے ہمراہ لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ اپنے محلے میں اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے سب سے آخری خوش قسمت انسان تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور آفتاب رسالت کی جلوہ نمائیوں سے دل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ دل کی دنیا بدل جانے کے بعد انہیں اپنی سابقہ زندگی پر شدت سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ انہیں اس بات کا شدید احساس ہوا کہ اس کے ساتھی دینی احکامات اور قرآنی تعلیمات میں مجھ سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا بیش بہا خزانہ جمع کر لیا۔ انہوں نے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کا ارادہ کیا اور آپ نے علم و تقویٰ کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے اور اس میدان میں بڑھ جانے والے قافلے کو بہت جلد ہی جا ملے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گئے اور علم کی طرف اس طرح لپکے جیسے کوئی پیاسا پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ پوری توجہ سے قرآنی آیات کو زبانی یاد اور ان پر غور و تدبر کرنے لگے۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ تجارتی مصروفیات عبادت کی لذت پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور علمی مجالس میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں تو بغیر کسی تردد کے تجارت کو خیر باد کہہ دیا۔ عبادت گزاری اور حصول علم کے لیے ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے تجارت کیوں ترک کر دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے پہلے ایک مصروف تاجر تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو میں نے عبادت اور تجارت کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی لیکن میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، لہٰذا میں نے تجارت کو ترک کر دیا اور عبادت میں ہمہ تن مصروف ہو گیا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب تو مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور با جماعت میری کوئی نماز بھی فوت ہو اور میں خرید و فروخت کروں اور ہر روز مجھے 300 دینار نفع ہو۔ مجھے اب اس تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر آپ نے دریافت کرنے والے کی طرف دیکھ کر اشارہ فرمایا، سنو، میرے اس بیان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا ہے، میں تو اب صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی۔ کہاں ہے یہ بات قرآن میں؟ سورۃ نور، رجال اللہ تلہیہم، وہی ہے آیت نور کے بعد والی آیتیں۔ حضرت ابو دردہ نے صرف تجارت کو ہی ترک نہیں کیا بلکہ ہر قسم کی زیب و زینت سے بھی مکمل طور پر بے رخی اختیار کر لی اور صرف اتنے ہی کھانے پر اکتفا کرنے لگے جس سے ان کی کمر سیدھی رکھ سکے، اور کھردرا کپڑا صرف اتنی ہی مقدار میں پہننے کے لیے منتخب کیا کہ جس سے جسم کو ڈھانپا جا سکے، یعنی صرف اتنا سا جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ کوت لا یموت، تھوڑی سی چیز بھی جو انسان کو کفایت کر جائے اس کو لے لینے پہ یہ راضی ہو گیا اپنی زندگی میں۔ ایک سخت ترین ٹھنڈی رات میں چند احباب آپ کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ یہ احباب کیا ہے؟ دوستوں کو کہتے، کیوں کہتے ہیں؟ احباب، افعال، دیکھیے لفظ حب ہے نا، حب ہوتی ہے محبت، تو باب افعال کی خوبی کیا ہے؟ وہ دوسرے کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ احباب یعنی محبت دینے لینے والے۔ اللہ اکبر، ہم تو عربی پڑھتے پڑھتے اردو کے بھی روٹ ورڈ کرنے لگ جائیں تو ہماری اردو بھی اچھی ہو جائے۔ بہرحال، ایک سخت ترین ٹھنڈی رات میں چند احباب آپ کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ ان کی خدمت میں گرم کھانا پیش کیا لیکن کوئی بستر مہیا نہ کیا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو مہمان آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے۔ لیکن اس نے بات نہ مانی اور ابو دردا کے کمرے کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ابو دردا لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے، صرف ایک ہلکی سی چادر اوڑھ رکھی ہے جو نہ سردی روک سکتی ہے اور نہ گرمی۔ اس نے ابو دردا سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی لحاف نہیں ہے؟ آپ کا گھریلو سامان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہمارا اصل گھر ایک دوسری جگہ پر واقع ہے، جو بھی سامان ہمیں دستیاب ہوتا ہے۔ یہ دستیاب لفظ کیا بھلا؟ دست کس کو کہتے ہیں؟ تو یاب، نایاب، کامیاب، کھیلے ذرا ان لفظوں سے، یعنی دستیاب ہاتھوں میں، یعنی کوئی چیز آپ کی ہاتھ کی پہنچ میں ہونا۔ جو بھی سامان ہمیں دستیاب ہوتا ہے ہم فوراً اسے اس گھر کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر آج اس گھر میں ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ہمارے اس گھر کے راستے میں ایک دشوار گزار گھاٹی حائل ہے، اسے عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا راہی بھاری برکم مسافر سے کہیں بہتر رہتا ہے۔ کون سی گھاٹی ہے یہ؟ ہم نے سوچا کہ اپنا بوجھ ہلکا کر دیں تاکہ آسانی سے اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کر سکے۔ پھر آپ نے دریافت کیا، کیا تم میری بات سمجھ گئے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں بالکل آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب بولیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ جن کے نام قیامت تک کتابوں کی شان بھی ہیں، اور یہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری۔ اس طرح کے مسلمان تبدیلی لاتے تھے۔ اب دیکھیے کہ کس طرح دوست کی کوشش سے اسلام ملا۔ اگر وہ دوست یہ کوشش نہ کرتا تو آج بھی اسلام سے دور ہوتے۔ بالکل اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگوں میں خیر ہے، لیکن ہم ان کے دوست ہوتے ہوئے بھی ان تک پہنچتے نہیں ہیں۔ اور یہ تو بات آپ بھی اپنے پچھلے جتنے بھی سال سے آپ قرآن سے جڑے ہیں یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نا، قرآن کے پاس آنے کے بعد کبھی آج تک کسی نے نہیں کہا کہ مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ میں اگر اپنی پچھلی زندگی میں دیکھ لوں، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، شاید ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ کبھی کسی نے کلاس میں آ کر یا کہیں بھی، جہاں یعنی کہ ہمارے پاس کہیں سے بھی قرآن پڑھاؤ، اور یہ کہا ہو کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ جو ایسے باتیں کہنے والے ہوتے ہیں وہ شروع میں چھٹ جاتے ہیں کہ جی اس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں، یہ تو ایسی بات ہے، یہ بس ہی۔ اللہ کے حکم سے اگر آپ فیڈ بیک کھولیں نا، آج کل واٹس ایپ کلاسز پہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں تفسیر اب چل رہی ہے اور ڈفرینٹ چیزیں چلتی ہیں نا، تو ہم نے جب کافی طرح آتا تھا لوگوں سے فیڈ بیک، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک روم الگ بنا کے اسی میں ڈال دیں، تو ہمارے پاس اب ایک فیڈ بیک گروپ ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب بھی کسی نے کہا فیڈ بیک میں یہی کہا کہ قرآن سنا تو دل بدل گیا، ہمیں یہ ملا، 100% پازیٹیو آتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ویسٹرن بندہ سن لے، کوئی ایسٹرن سن لے، کوئی امیر سن لے، کوئی غریب سن لے، کوئی پڑھا لکھا کوئی غریب سن لے۔ اس وقت بھی ہماری ایک کلاس ہو رہی ہے آن لائن پہ، میں اس آئی ڈی کو دیکھ رہی ہوں، تو میں نے ذکر کیا تھا پیچھے بھی کہ ایک سسٹر ہے جنہوں نے اس سال پھر دوبارہ دورہ قرآن کے بعد قرآن شروع کیا، پچھلے 15 سال پہلے سے وہ لگی ہوئی ہیں، تو اب وہ اس کلاس میں اتنی ریگولر ہیں، 2-3 دن پہلے اس کلاس کا پارا پورا ہوا ہے نا، اور میں نے ایسے بیچ میں میسج کر کے پوچھتی ہوں کیسی ہیں کیا، اس کے میسج کے سوچ سے مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ اتنی باقاعدگی سے لے رہی ہیں۔ کہنے لگی کہ جزاک اللہ خیر فار چینجنگ مائی لائف۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے اگر اس کو جما دیا نا، تو جس شہر میں یہ ہے نا، میں ابھی وہاں کے بارے میں بہت بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہوں۔ ایسے لیڈرس ٹائپ لوگ جاتے ہیں نا، میڈیا ان کے ہاتھوں میں اور شہرت ان کے پاس، دین فیشن بنے گی تب جب اس طرح کے معروف لوگ جو ہیں وہ دین پہ آئیں گے۔ دعا کریں اللہ اس کو جمائی رکھے۔ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے اور بھی کچھ لوگوں کے دل کھلے؟ میں یہ بھی نہیں مانتی کہ لوگوں کو نہیں سیکھنا۔ اگر یہ ایکسپیرینس میں نے جو آپ سے شیئر کیا نا دل کی بات، تو میں ایک اور بات بھی پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج تک جس بندے کو بھی جو ابھی قرآن سے نہیں جڑا ہوا، قرآن کی دعوت دی ہے، تو اس کے اندر تڑپ ہے، سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں، لیکن بیچ کے وہ جو طاغوت ہے نا وہ روک لیتے ہیں۔ اور میرے آپ کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ آج کل آپ کا میرا کام ہی یہ ہو کہ جو سادہ سادہ کھانا پکایا فون لے کے بیٹھ جائیں، آ رہی ہیں نا، بلاتی ہوں، آنا، بیٹھتے ہیں۔ یہ اپنے دل کو آپ چیک کریں۔ دیکھیے میرے گھر میں کھانا پکا ہوا میں اور بھی پکا کے رکھ دوں، تو میرے ہمسائے میں تو روٹی بھی نہیں ہے، تو مجھے حق تو نہیں ہے نا کہ اپنے بچوں کو ایک اور کھانا بنا کے دوں۔ تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تڑپ۔ اور آپ کے پیار سے ہی لوگ آئیں گے، مان کے ساتھ آئیں گے۔ میں ایسے ساتھیوں کو جانتی ہوں کہ جو وہ، جیسے یہ بھی یہاں عبداللہ بن رواحہ کا مان ہی دکھ رہا ہے نا، دیکھیے وہ صحابی کوئی نہ سمجھ نہیں تھے، انہوں نے اور تو کسی کے گھر کے جا کے بت نہیں توڑے، یہ محبت کا بت توڑا ہے نا، کہ ہاں توڑتا ہوں، پتہ تھا ان کو کہ ابو درد آئے گا بھی غصے میں تو میں گلے سے لگا لوں گا۔ یہ لاڈ ہر جگہ نہیں دکھایا جاتا، اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے ان کو اسلام دیا۔ تھوڑی سی جرت کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا اپنا حق جمائیں۔ یہ جو ہم دوسروں کی خدمتیں کرتے ہیں، اس خدمت کو کبھی کبھی کیش بھی کرایا کریں۔ اچھا بھی نہیں کرنا، میں نے چلو میں نے نہیں جانے، آج میں نے لے کے ہی جانا ہے، میں آپ کے بغیر یہ نہیں کروں گی۔ आप इस तरह के लाड का अंदाज करें। मैं ऐसी एक सिस्टर को जानती हूँ कि यहाँ तो इस्लाम इस्लाम की बातें हैं ना, वहाँ इस्लाम भी नहीं है, यानी पहले से दोस्तियाँ चलती आ रही हैं, जो दोस्त है वो खुद को मुसलमान नहीं कहती, तो वो इस तरह मान मान के साथ ना उसको मनवाती है। और जब उसकी दोस्त फिर वो बात सुनती है तो कभी बात के ना कहती, आज भी मैं इसको ना नहीं कर सकी। तो ऐसे एक मौका था तो मैंने कहा कि अच्छा आप कैसा रहा, कहती आज मैं इसको मना नहीं कर सकी ना। हमेशा वो उसको कुरान की दावत देती है, तो उसने एक सैर की भी दावत दे दी कि मेरे साथ चलो। मकसद यही था कि साथ रहेंगी, बैठेंगी, देखेंगी। तो जब मैंने उनको देख के खुशी का इजहार किया तो कहती मैं इसको आज ना नहीं कर सकी ना, मैं कैसे मना करूँ। फिर बाद में मैंने पूछा सुनाए, कहती बड़ा ज़बरदस्त रहा। मैंने कहा देखिए आपने, आप इसकी आज छोटी सी दावत मानी है तो आपका ज़बरदस्त दिन रहा है ना, आप इसकी बड़ी बात नहीं मान ले। मैंने भी फिर उसको लाड में ही कहा कि जब इसकी बात मान के यहाँ आपको फ़ायदा हुआ है तो आप इसकी अगली बात से क्यों अपने आप को सोचती हैं कि फ़ायदा नहीं। और दिल उसके को भी पता है, लेकिन ये बीच के बुत होते हैं। तो तड़प के मांगे लोगों के लिए, देखिए रोएं। आपको कोई सताता है आप उसको रो के दिखाएं कि मेरा दिल दुखता है आपको देखकर, आप मेरी बात नहीं मानते तो मुझे ये दुख होता है कि आपको इसका कितना नुकसान होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि इनके अमल से हमें एक और चीज़ मिलती है कि जब बुत टूटे तो अंदर से शऊर खुला। आम हालात में हम बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं, हम ये अक्सर ज़िंदगी के जो चैलेंजेस होते हैं ना इसमें घबरा जाते हैं। हालांकि तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा के अवकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचे उड़ाने के लिए। अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा इनके घर के बुत ना तोड़ते और उन बुतों की हालत देखकर इनको वो गुस्सा ना आता, तो हो सकता है इनका इस्लाम को 6 महीने और आगे चला जाता, साल आगे चला जाता। तो एक वक्त होता है उसके बाद टाइम अप, ख़त्म, फिर कुछ ना कुछ बात करने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि पहले भी तो वो देखते ही थे ना बुतों को, लेकिन उस दिन बुतों के टूटे हुए होने और अपनी मदद ना करने पर इनको ये बात समझ आ गई कि बुत अपना नफ़ा नुकसान भी नहीं कर सकते तो हमें कहाँ से देंगे। तो इसी तरह के मौक़ों को हमेशा एक गनीमत जानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इसको लेने की। फिर उसके बाद आप देखिए कि अपने मोहल्ले के सबसे आखिरी खुशकिस्मत इंसान थे। कैसे? सब मुसलमान हो गए हैं, आप इमेजिन कीजिए ज़रा, अपने तसव्वुर में लाइए, सारा मोहल्ला मुसलमान है तो ये नहीं है। अहले मोहल्ला की राय इनके बारे में क्या होगी? जो मर्ज़ी कह ले मेरा दिल नहीं करता ऐसे लफ्ज़ बोलने को, लेकिन लोग बोल देते हैं ना, बदबख्त और फलां और ऐसा और बुरा और सख्त दिल और कठोर। लोगों को क्या पता था कि इनके अंदर कितनी खैर छुपी हुई है। हुए देर से, लेकिन इनका ईमान और इनका तकवा दूसरों से आगे बढ़ गया। तो आज भी ऐसा होगा, ऐसे कई लोग होंगे जो दीन में आपसे मेरे से बहुत आगे बढ़ जाएंगे, एक दफ़ा उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। फिर आप देखिए कि ये चीज़ें मैं पढ़ रही थी कि जूँ ही इस्लाम आया ना, तो अब रिग्रेट किया कि जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया वो तो आगे बढ़ गए नेकियों में भी और बाकी कामों में भी, हम पीछे से आए। अब इसके बाद दो रवैये सामने आ सकते थे, एक था गिल्ट, महरूमी, बदकिस्मती, मैं नहीं कर सकता, और दूसरा वो जो इनके आया, कोई बात नहीं मैं तेज़ चल लूँगा, लोग चल रहे हैं मैं भाग लूँगा। तो इधर से क्या पता चला कि बाज़ दफ़ा देर से आने वाले लोग पहले से आए हुए लोगों से आगे बढ़ जाते हैं। ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आगे बढ़ने वालों में बना दे। मेहनत की ना, और फिर इससे ये पता चला कि फिर बंदा उस काफ़िले को पा ही लेता है जो आपसे बहुत पहले निकल चुका होता है। फिर एक और चीज़ आपने नोट की है जो आपको ख़ास तौर पे नोट करने की थी कि जब तिजारती मसरूफियात इबादत की लज्जत पे असरअंदाज हुई और इल्मी मजालिस में रुकावट बनी, तो क्या छोड़ा? हम क्या छोड़ते हैं ऐसे वक्त पे? हम इल्मी मजलिसें छोड़ते हैं, फिर हमारी इबादत की लज्जत छूटती है। और मज़े की बात देखिए कि ये कोई औरत नहीं थी, कोई इनका काम काज करना कोई शुगल नहीं था, कवाम थे। और ताजिरों से पैसे का काम छुड़वाना ये जुएशीर लाना है, जॉब वाला शौक से छोड़ देगा। वो कहते जिनकी हड्डियों में और जिनके खून में कारोबार और तिजारत रची होती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मेरा सारा ख़ानदान ही तिजारत वाला है। मैंने जिस तरह इनको मेहनत करते देखा है, शायद आप उसका तसव्वुर ना करें अगर आपके घरों में कोई ताजिर नहीं है तो। ओढ़ना बिछोना उनका ये बनाता है, लेकिन अल्लाह ने इनको छुड़वा दिया। तो लिहाजा यहाँ से क्या पता चला कि हर वो चीज़ जो इल्म के रास्ते की रुकावट बने उसको छोड़िए। ये हमारा इल्म कच्चा पक्का क्यों रहता है, कभी आपने सोचा? हम जिस दिन तकमील का सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, क्या वाकई दिल गवाही देता है कि तकमील हो गई है? तो ज़िंदगी में फोकस तो होना पड़ेगा। और आप देखिए कि लोगों ने उनसे भी पूछा कि तिजारत की चोरी है भाई, आज भी लोग पूछते हैं, हमारा क्या जवाब होता है? और इनका देख लीजिए कि पहले मसरूफ था, फिर इस्लाम हुआ तो शुरू में दोनों को साथ चलाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। तो किसको छोड़ दिया? तिजारत को छोड़ दिया। और अब क्या कहते हैं कि मेरी मस्जिद के दरवाजे पर दुकान हो तो मैं दुकान पे बैठा रहूं और नमाज चली जाए, ये मैं कभी पसंद नहीं कर सकता। इस बुक में एक वाक्य मैं कल पढ़ रही थी, जो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे जाके, कि सऊदी अरब में एक बुज़ुर्ग थे, यानी आलिम है, वो गए हैं तो कहते हैं कि मुझे उस दिन समझ आई ये बात कि जब बंदे को नमाज कीमती लगती है तो फिर क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी ऐसे दरसो तदरीस के लिए गया था तो सूटकेस की ज़रूरत थी, तो मैं एक दुकान पर रुका जहाँ अंदर एक बज़ाहर क्लीन शेव किस्म का यंग लड़का था, जिसको देखकर मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये को बहुत दीनदार होगा। कहते हैं मैंने रुए सूटकेस पसंद किया, 450 रियाल कीमत तय की, मेरी जेब में हाथ डालने के लिए पैसे हैं तो अजान आ गई, हय्या अलस्सलाह हय्या अर्रबा। कहता है उसके बाद उसने मुझे कहा खलास 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 जाओ, अब मैं नहीं कर सकता नमाज के बाद आना। तो ये कहते हैं मैंने उसे कहा कि देखो सब तय हो गया, पैसे पकड़ लो, मेरा सूटकेस मुझे दे दो, क्योंकि मैंने इस तरह वापस नहीं आना, मेरा आगे शाम को कहीं और दर्स है। उसने कहा कि जब अजान हो गई है तो उसके बाद ये पैसे पकड़ना मैं अपने लिए जायज़ करार नहीं देता। और सूरत जुमा की वो आयत कि जब वैज़ा नूदी सलात थी, हालांकि जुम्मे की नमाज के लिए, कहते हैं उसने वो आयत पढ़ी तो मैंने उसे ज़रा से रिजिस्ट किया कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, ले लो, मुझे जाना है। उसने कहा हर दुकान पे ये बिक रहा है, किसी और से ले लो, मैं नहीं देता। कहते हैं मुझे भी सूटकेस पैसों को छोड़ के वो चला गया। उस दिन मुझे पता चला कि अकीमुस सलात क्या होती है। कितना खूबसूरत ख्वाब है ये कि अगर आज हमारे मुसलमानों के घरों में यही होने लगे, और जिन घरों में ऐसी कैफियत होती है वो देख सकते हैं कि उनको तिजारत, ये तो बहुत बड़ी बात है, उनको अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ गम जज्बे नमाजों से नहीं रोक सकते। और मैं इस चीज़ पे गवाही दे सकती हूँ कि ये आदत माँ डालती है। आप बाद में भी नेक होते हैं, कई लोग हैं बाद में तौबा हुई, जवान हुए, फिर दीन मिल गया, कोई तबलीगी जमात के असर से दीन पे आ गया, कोई दावा वालों के मकसद से आ गया, तब भी आदत पड़ती है नमाजों की। लेकिन ये जो नमाज है ना, कि आपको अलार्म बाद में बोले, आप उठ के बैठ जाएं, चाहे रात लेट हो जाए, लोग कहते हैं अब क्या करना है, चलो जी सुबह पढ़ लेंगे, उनकी नींद चाहे गहरी हो कुछ हो, वो उठ के बैठ जाएं, ये पड़ती है माओं से। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, अभी भी आप में से जिसका बच्चा 6 साल से ऊपर हो गया, आप अपने शौहर से मिन्नत करें, समाजत करें, प्यार की बात करें, कुछ उसको कहें कि अब इसके लिए मस्जिद जाओ, और बच्चे को साथ भेजें, फजर से शुरू कर दें नमाजें। आप देखिएगा कि ये बच्चे दुनिया में किसी जगह भी जाएंगे ना, नमाजों के वक्त में ये ऐसे उठ उठ के बैठेंगे जैसे कि इनका कोई बहुत कीमती कॉल आ गई है कहीं से, और अल्लाह ताला ने, आप देखिए कि इनको भी ये दिया। अल्लाह अकबर। और ये हर एक को नहीं मिलता, ये भी मैंने देखा है, ये गॉड गिफ्टेड, लेकिन इसके लिए इंसान कोशिश तो कर सकता है। फिर ये जो बात की हमने पढ़ी है कि इनकी बीवी और ये बिस्तर काम, तो इस पर आप कुछ ज्यादती तो नहीं समझ रही है? आपको लग नहीं रहा कि ये ज्यादती है? घर में बिस्तर तो पूरे होने ही चाहिए ना, एक नीचे का, एक ऊपर का, एक गर्मियों का लिहाफ, एक मोटी क्वेल्ट, एक थर्मल और एक वूलन और एक दूसरी। हमारे कितने मौसमों के कपड़े हैं, साल में 4 दफ़ा मेरा ख्याल है कि हम अपनी अलमारियों की सेटिंग चेंज करते हैं, मोटे आगे कर लो, पतले पीछे कर दो, बारीक इधर कर दो, वो कर, हैं क्या हम? दो जोड़ों से भी वही काम हो जाता है जो 20 जोड़ों से हो जाएगा। तो ये ज़िंदगी को आसान करने वाली चीज़ें हैं। मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से बेनियाज कर दे, और आप फील करेंगे एंड पे क्या निकलता है, ज़िंदगी सहूलत वाली हो जाती है। अपने दिल की खुशी के लिए जो करना है वो कर लें, इस चीज़ से बिल्कुल बेनियाज हो जाएं कि लोगों के लिए पहनना है, लोग क्या देखेंगे? कभी कोई देखता है? मुझे तो लगता है कोई नहीं देखता। सुबह मैं आने लगी तो अबाया धुला हुआ था, तो मैंने उधर से जाके पहन लिया, तो तायरा मेरे पीछे पड़ गई, नहीं 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 इसे नहीं, मैं इस्त्री करके दूंगी, अभी उतार दूँ। मैंने कहा मेरा अबाया कौन देखता है? कहती नहीं सब देखते हैं। मैं कहा मैं तो कोई नहीं देखती, आपने से किसी ने देखा आज मेरा अबाया कैसा था, कुचला था मुचला था? मेरी परवाह भी नहीं, मुझे क्या लगे, साफ हो गंदे से मुझे बड़ी चिढ़ है, ये तो सच है। हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ज़रूर भाई अपना धोती या धुलवाऊंगी, अगर मैं एक ही पहनूंगी तो मुझे चिढ़ाती है दूसरे दिन अभाया पहनने में उसी तरह, तो गंदा ना हो, स्मेली ना हो, पास से कोई गुजरे तो उसका नाक ना बंद हो, कोई मिले तो उसको उपकाई ना आ जाए, अदरवाइज सफाई है तो कर दे, नहीं है तो ना सही, कोई परवाह, कोई नहीं देखता, आप खुद देखते हैं, आपके दिल की बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि शाने बेनियाजी रखे अपने अंदर, फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कितना फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि जब बेनियाजी आती है तो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, फिर आपको खिदमतगार भी मिल जाते हैं और आपको अल्लाह के हुक्म से गैब से ही आपके काम होते जाते हैं। और ये जो बात है घाटी की, ये क्या समझे थे, ये किसकी बात है, कब्र की बात है या पुलसरात की बात है या मौत है, क्या है? देखिए ये हिसाब की घाटी है, सारे मरहले इसमें आ जाएंगे। जब हिसाब देना पड़ता है और बंदे ने चल चल के फिरना है, कोई मौत के जिस्मानी तौर पे तो हमने अपनी चीज़ें नहीं उठाई होती, तो हिसाब देना पड़ेगा ना। तो वही बात है कि यहमिल औज़ारहुम, वो अपनी पुश्तों पे अपने बोझों को उठाए हुए होंगे। आप देखिए कि बस दफ़ा डॉक्टर्स, मरूफ बात है ना कि एक स्कूल के पढ़े हुए लोग एक ही जैसे होते हैं, एक जैसी किताबें पढ़ी तो एक जैसे हो गए, स्टैंडर्ड जिसको आप कहते हैं। मज़े की बात यह कि इन सहाबा ने वही सिलेबस पढ़ा था जो आज हम पढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क तो नहीं था, कोई अल्लाह के नबी ने अपने साथियों को कोई मुख्तलिफ चीज़ें तो नहीं पढ़ा पढ़ू दी कि चलो तुम ये ले लो और वो दे दो और ये कर लो और वो कर लो और मैं दूसरों को ये पढ़ा दूँ, ऐसा तो नहीं था ना, आम लोग ही थे हमारी तरह के, वही किताब वो पढ़ते वही हम, वो अच्छे डॉक्टर बन गए हम क्यों नहीं बनते, उस्ताद सबके फ़र्क हैं कि एक ही थे, हम सबका एक ही उस्ताद है। नबी सल्लम और उनके सहाबा और उनकी कोशिशों को देखिए तो हम सब किसी न किसी जगह जाकर तो उन्हीं से लटक रहे हैं ना, आज हमारी ज़िंदगी अपनी ज़ात से हटती नहीं है। मेरा दिल करता है कि वाकई जैसे वो कहते हैं ना, लफ्ज़ ख़ुदकुशी अच्छा नहीं होता, लेकिन अपने नफ्स को काट के बंदा रख दें। इस्लाम के नाम पे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यकीन करें, और जहाँ आपके मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे मेरा अमल ख़राब होगा। घर बैठे गवाही दी जा सकती है इंसान के अमल की, वो क्या कर रहा होगा उसके इल्म को देखकर, इल्म के साथ शौक को देखकर। ये तो बात आप सब कई बार कह चुके हैं ना कि ज़रा क्लासेस से रब्ता कमज़ोर होता है, अमल कमज़ोर होता है कि नहीं होता, मेरा आपसे ज़्यादा होता है। मैं खुद अपने अंदर देखती हूँ कि जैसे लोग किसी चीज़ को मिस करते हैं ना, तो मैं अपने कुरान के तफसीर कराने को मिस करती हूँ जब मैं नहीं पढ़ा रही होती, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो जिस्म में किसी चीज़ की कमी होती है। तो आइए देखते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी आगे कैसी चलेगी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में इरादा किया कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हो को शाम का गवर्नर मुकर्रर कर दिया जाए। इंतहाई इज़्ज़त और इकराम से इस अहदे की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने बहुत इसरार किया तो फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अगर आपको ये पसंद है कि मैं अहले शाम को कुरान और सुन्नत की तालीम दूँ और इन्हें नमाज़ें पढ़ाऊँ, तो मैं बतीब खातिर ये फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। बतीब खातिर क्या होता है? दिल की खुशी के साथ, यानी मैं अपनी खुशी से वॉलंटियरली ये सब करने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दिया तो आप अर्ज़े शाम के सदर मुकाम दमिश्क की तरफ या दमश की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँच कर पता चला कि बाशिंदगान दमश्क नाजो नेम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आसाइशों आराम के दिलदादा हो चुके हैं। बाशिंदगान दमिश्क की यह हालत देख कर आप बहुत परेशान हुए। आपने लोगों को मस्जिद में जमा होने की दावत दी। जब लोग इकट्ठे हो गए तो आप खड़े होकर फरमाने लगे, ऐ दमिश्क के रहने वालों, इसको हाईलाइट कर लें, ये बहुत मारूफ इनके जुमले कई जगह कोट किए गए हैं, ऐ दमिश्क के रहने वालों, तुम मेरे दीनी भाई हो और दुश्मनों के खिलाफ हमारे मुआविन हो। ऐ साकिनाने दमिश्क, साकिन रहने वाला जमा उसकी है, भला मेरी मोहब्बत व मवद्दत और मेरी नसीहत को कबूल करने से तुम्हें क्या चीज़ रोकती है? मैं तो तुमसे कोई चीज़ तलब नहीं करता, मेरी नसीहत तुम्हारे फ़ायदे के लिए और मेरे अखराजात का बोझ तुम्हारे अलावा किसी और के ज़िम्मे है। मैं देख रहा हूँ कि उलमा इस दुनिया फ़ानी से उठते जा रहे हैं और इनकी जगह पुर करने वाला कोई पैदा नहीं हो रहा, इसको हाईलाइट करें। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम लोगों ने अल्लाह ताला की तरफ से डाली गई ज़िम्मेदारी को तो कबूल कर लिया है, لیکن حقیقتاً اس کے احکام سے انحراف کر رہے ہو. انحراف حرف سے کنارہ، منہ پھیر رہے ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنا مال جمع کر رہے ہو، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے گا، جسے تم کھا نہ سکو گے، اور ایسی امیدیں لیے بیٹھے ہو جنہیں تم پا نہ سکو گے. سنو، تم سے پہلے بہت سی قوموں نے بے انتہا مال اکٹھا کیا. اسے دل و جان سے عزیز جانا اور سنبھال سنبھال کر رکھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ سارا مال تباہ و برباد ہو گیا. ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا. آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئیں. ہے نا درد میں ڈوبے ہوئے جملے. اے ساکنان دمشق، ذرا تم قوم عاد کو دیکھو، جس کا اپنے دور میں روئے زمین پر روب اور دبدبا تھا، جس کی اقتصادی حالت نہایت مستحکم تھی، جسے اپنی افرادی قوت پر ناز تھا، لیکن آج اس قوم کا نام و نشان نہیں. یہ بات سن کر حاضرین مجلس دھاڑے مار کر رونے لگے. چیخو پکار کی دل دوز آوازیں مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھیں. دیکھیے یہی دنیا نا، اسی نے آج دنیا کو دو مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے. یقین کیجیے، عزت سے بلایا، محبت سے بلایا، اور درد مندی سے بلایا. یہ چیز اثر رکھتی ہے. کہتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں آپ نے شاید پہلی چیز پہ غور کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو گورنر بنانے کی بات کی، تو انہوں نے اس کے بعد پیشکش نہ مانی، لیکن یہ کہا کہ آپ مجھے تعلیم دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ ربط کیا دونوں میں؟ کہ انہوں نے ان کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو ٹیچر لگاؤں گا. دیکھیے، اس دور کے جو حکمران ہوتے تھے نا، وہ معلم بھی ہوتے تھے، مسجدوں کے امام بھی وہی ہوتے تھے. کیا آج تصور میں آتا ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب جلدی سے میٹنگ پوری کر کے جا رہے ہیں، کدھر؟ میں نے مسجد میں جا کے اذان دینی ہے. تصور بھی آتا ہے؟ پھر آج لوگ کیوں ایسی تصویریں ڈالتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دایاں ہاتھ اوپر کرتے ہیں نماز میں کہ بایاں کرتے ہیں. لوگ تصویریں بھیجتے ہیں. مجھے ایک تصویر کسی کی دکھائی گئی کہ ہمارے ہی بڑے ہیں اپنے ملکوں کے، تو وہ حرم میں گئے ہیں اور وہاں نماز پڑھیں اور ہاتھ یوں ہیں. اب اللہ جانے وہ ڈمی ہے کہ صحیح ہے، دیکھنے میں انہوں نے ہائی لائٹ کہ بایاں ہاتھ اوپر اور دایاں نیچے. تو چنا کس نے؟ چننے سے پہلے ٹیسٹ کیوں نہیں لیا آپ نے؟ آپ جن کو بڑا کہیں گے پھر وہ آپ کے بڑے بنتے جائیں گے نا. اس وقت تو لگتا ہے کہ ہم سب نے الٹے کپڑے پہننے ہوئے. میں تو اکثر یہ اپنے لیے مثال لیتی ہوں کہ اس وقت دنیا میں اسلام کا حال یہ کہ الٹے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں. تو سانس تو گھٹتے ہی ہے نا، قمیض ذرا آگے سے پیچھے ہی پہن لے ہاں، اور کہاں آپ ٹراؤزر کی جگہ شرٹ اور شرٹ کی جگہ ٹراؤزر، تو دم گھٹے گا نا. بالکل اس وقت ہم اس چکر میں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ گھن چکر بنے ہوئے ہیں. اور یہ جو دین پہ آنے کے بعد ہمارے گھروں میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے نا، کوئی ہم سے خوش ہی نہیں ہوتا. اور ہمیں ہر دن یہی احساس ملتا ہے ہم کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں. شاید آج غلط کام یا گناہ کے کام یا فن کے نام پہ کوئی نکلنے والے کو کوئی کچھ نہ کہے، چلو جاؤ یہ حق ہے. اور آپ دین کا کام لینے دینے جاتے، اب کرنے کیا آتے ہیں ادھر؟ کوئی اللہ نہ کرے کسی کا اخلاق بگاڑنے یا کوئی اپنی دنیا بنانے تو نہیں آتے نا. لیکن کتنے ہیں جو دلوں میں یہ چھپائے بیٹھے ہوں گے کہ کب تک اور کتنا. ہم کیوں مجرم بن جاتے ہیں دین کی طرف آتے؟ کیونکہ ہمارا دور اس وقت پستیوں کا دور ہے. پھر آپ دیکھیے کہ گورنری قبول نہیں کی لیکن تعلیم قبول کر لی. اور واللہ ہی یہ بات میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ شام کی گورنری چھوڑ دیں، پوری دنیا کی انسان کو وزارت اور جو بھی وہاں کا بڑا بننا ایک طرف، اور دوسری طرف قرآن و سنت کی تعلیم دینا دلانا ہو، تو یہ اس سے بڑی دولت ہے. یہ جس کو ملتی ہے نا، اس کو صرف وہی جان سکتا ہے. تبھی تو وہ اکھڑا اکھڑا رہتا ہے لوگوں سے، کیونکہ لوگوں کو وہ چیز ملتی نہیں ہے جو اس کو مل رہی ہوتی ہے، لوگوں کو وہ دکھتا نہیں جو اس کو دکھتا ہے. اللہ کے نبی کیوں کہا کرتے تھے کہ لوگوں جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو، یا جو مجھے اگلا پتہ ہے وہ تمہیں پتہ ہو، تو تم بستروں سے لذت لینا چھوڑ دو. یہ خطاب جو ہے نا، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے بعد میں خود بھی. کتنے پیارے لفظ ہیں. آپ ان کی کہانی میں سے یہ حصہ ہائی لائٹ کر کے یا اس کہانی کو کسی وقت اپنے کسی پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں بغیر کہے سنے. اللہ اکبر. اور پچھلی قوموں کی مثالیں دی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اس دن سے حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے. بعض اوقات آپ بازار میں تشریف لے جاتے، مسئلہ پوچھنے والے کو تسلی بخش جواب دیتے، جاہل کو تعلیم دیتے، غافل کو تنبیہ کرتے، اور ہر مناسب موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور دینی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک روز آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک شخص کی پٹائی کر رہے ہیں اور گالی دے رہے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، بھلا مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ شخص کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے باہر نہ نکالتے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے گالی نہ دو اور نہ اسے مارو، بلکہ اسے نصیحت کرو اور صحیح راستہ دکھاؤ، اور اللہ کا شکر کرو جس نے تمہیں اس جیسے گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ شخص برا نہیں لگتا؟ یہ بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ آپ نے فرمایا، میں اس کے برے فعل کو تو ناپسند کرتا ہوں، ہاں اگر یہ توبہ کر لے تو یہ میرا دینی بھائی ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص زارو قطار رونے لگا اور برسر عام اس نے توبہ کا اعلان کر دیا۔ دیکھیے، آپ کو ایک چھوٹی سی چیز مل رہی ہے اس میں، جن کا نام ہے نا ابو دردا، وہی ان کی باتوں میں درد بھی ہے۔ ایسے لگتا ہے یہ دل کے درد سے بات کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نے حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے تم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کرو، وہ تجھے تنگ دستی میں یاد کرے گا۔ بیٹے تم اپنی زندگی میں عالم یا متعلم یا پھر علمی مجالس سے فائدہ اٹھانے والے بن کر رہنا، کوئی چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ عالم علم دینے والا، متعلم لینے والا، اور علمی مجالس میں استفادہ کرنے والا بننا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی، خیر چوتھی صورت کیا ہو سکتی ہے بھلا، انسان ان تین چیزوں سے ہٹے گا تو پیچھے دنیا ہی رہ جائے گی نا، محرومی رہ جائے گی۔ بیٹا مسجد کو اپنا گھر سمجھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے۔ جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشحالی، رحمتوں، برکت اور پل سرات سے بخیر و عافیت سے گزر کر جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دی ہے۔ یہ مسجدوں کو گھر کیسے بنایا جاتا ہے؟ جی، مسجدوں میں بھی جا کے گھرداری کے دنیا کی چیزیں ڈال دی جائیں، اور مسجد ہر متقی انسان کا گھر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس طرح بندے کا دل گھر میں لگتا ہے نا، اس طرح مسجد میں لگے۔ بہت وقت گھر میں بھی بیٹھے رہیں تو پھر دل چاہتا ہے نا ایک چکر لگائیں۔ تو مومن کے لیے مسجد کیا ہوتی ہے؟ گھر تو وہی ہے، وہ باہر صرف ایک چکر لگانے جاتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں۔ اور یہاں محرومی ہے۔ اے میرے ہسبینڈ کی بات کہہ رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ یہاں رواج نہیں ہے کہ عورتیں مسجدوں میں جائیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ تم بھی جاؤ اور رکھو مسجد میں بیٹھ جائیں، یہ وہ کریں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے، کہتے کیوں، ہر مسجد میں تو ہے عورتوں کا حصہ۔ میں نے کہا عورتوں کے حصے مسجدوں میں ہیں بیٹھنے کے، لیکن رواج نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ امریکہ میں اتنا کامن ہے۔ ایک کتنا اچھا کسی نے ویڈیو بھیجا، میں نے اس کو سنا تو میں نے رکھا کہ کسی وقت انجوائے کروں گی، کہ مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد جو ہے یہ فیملی کو جوڑنے والی جگہ ہے۔ مطلب بچے بھی چھوٹے ہیں، بیوی بھی ہے، شوہر بھی، جب تینوں کم از کم دن میں ایک بار مسجد میں جاتے ہیں تو ان میں بونڈنگ ہوتی ہے۔ جو چیز بیویاں سن رہی ہوتی ہیں وہی شوہر سنتے ہیں، وہی سن سن کے بچے بڑے ہوتے ہیں۔ تو مسجد کا بہت بنیادی کردار ہے۔ آج میں خود سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک مسجد جس میں نماز صرف اگر پڑھی جاتی ہے، اس کے اوپر ملینز اور ملینز لگا ہوا ہے۔ تو نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی مسجدوں میں زیادہ حصہ اس کا صرف اور صرف جمعے کی نماز میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسی بھی کئی مسجدیں ہیں کہ وہ صرف ایک ہال عام دنوں میں یوز کرتے ہیں، بجلی، گیس، پانی، بچے، کیا ضرورت بھی نہیں ہے بڑے کی؟ لوگ آتے کوئی نہیں تو کھولیں گے، آئیں گے تو وہ تو بیچارے کھول دیں گے۔ لیکن ہم مسجدوں سے وہ فائدہ نہیں لیتے جو لینے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کتنا خوبصورت ان کا جملہ ہے کہ پل سرات سے بخیر و خوبی گزرے گا کون؟ جو مسجدوں سے دل لگائے گا۔ تو اپنے بچوں کے دل مسجدوں سے جوڑیں، اور اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ رواج بنائیں، مسجدوں والوں کو کہیں کہ مغرب اور عشاء میں لیڈی سائڈ کھول دیں۔ نہیں مر جاتے نا، آپ اپنے بچوں کو لے کے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے خود ہی باپوں کو لے جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ایک روز آپ بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ چند نوجوان بازار میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور راہگیروں کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے انہیں تلقین کرتے ہوئے فرمایا، میرے بیٹو، مسلمان کا گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے، اس میں وہ اپنی ذات اور نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بازاروں میں بلا وجہ نہ بیٹھا کرو، یہ بیٹھک انسان کو غافل کر دیتی ہے اور اس کے کردار کو زبردست نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بھی کتنی اچھی بات ہے نا۔ دمشق میں قیام کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت ابو درداء سے ان کی بیٹی درداء کا رشتہ طلب کیا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح عام مسلمانوں میں سے ایک ایسے نوجوان سے کیا جس کی دینی حالت آپ کو بہت پسند تھی۔ یہ بات لوگوں میں بہت تیزی سے پھیل گئی کہ امیر معاویہ نے حضرت ابو درداء سے رشتہ طلب کیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی بیٹی کے معاملے میں مناسب فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں، جو میں نے کیا ہے اس میں اپنی بیٹی درداء کی بہتری کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ اب یہ لکھ لیں ذرا، بیٹیوں کے باپ اور بیٹیوں کی مائیں، آج ہمارے کیا معیار ہیں اور ان کا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ذرا آپ ہی بتائیے، جب میری بیٹی ایسے محلات میں ہوگی جہاں موتیوں کی جگمگاہٹ نظروں کو خیرہ کرتی ہوگی اور کنیزیں خدمت کے لیے ہر دم موجود ہوں گی، تو پھر اس کی دینی حالت کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا زیرک باپ تھا۔ آج ہمارے ہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ذرا دودھ پانی دیکھ لو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی عیش کوش ماحول میں جائے گی نا تو بگڑ جائے گی، اور اٹس ٹرو، یہ سچ ہے۔ جب انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ چیز مل جاتی ہے نا تو پھٹ پڑتا ہے۔ آپ نے یہ پاکستانی محاورے سنے ہوں گے نا، کیا بولتے تھے بھلا، چھوٹا برتن، یعنی جب برتن آپ کی اصل سے بڑا ہوتا ہے نا، مثال ہے کہ آپ 5 لیٹر کا ڈول لے جائیں تو اس میں آپ کو 10 اونس دودھ ملا، تو وہ چھنکے گا نا اندر۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں نے خود بھی دیکھا، اپنے گھروں میں بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ کئی لوگ ایسے تھے، خاندانی بنیادوں پہ ایسے معاملے ہوتے ہیں، چلو بھائی کی بھی بیٹی غریب ہے، اس کو لے آؤ، بہت خدمت کرے گی۔ یہ آزمائش کی بات ہے کہ بہت کھاتے پیتے ہوں، کہتے ہیں نہیں امیروں کی تو ہمیں مل جائیں گی، لیکن ہم اپنے گھروں میں غریبوں کی لاتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ سوچ کے لاتے ہیں کہ گھر کی بچی ہے، بڑی دبی دبی پلی ہے۔ اللہ کی پناہ، وہ دبی بھی بچی جب کھلے ماحول میں آتی ہے نا، پھٹی پڑتی ہے۔ اس کو ایسے لگتا ہے کہ شاید آنکھیں کھل جاتی ہیں نا بندے کی۔ تو یاد رکھیے کہ جب نعمتیں بندے کو اس کی اوقات سے بڑی مل جاتی ہیں نا، تو ناشکراپن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ابو درداء کی نصیحت پلو سے باندھ لیں۔ اور مجھے ایسی بھی عقل مند مائیں یاد ہیں، یہ ساری دنیا کی کہانیاں جو ارد گرد ہوتی ہیں، کہ اچھے اچھے بڑے بڑے گھروں کے رشتے آتے ہیں تو مائیں کیا سوچ کے نہیں کرتی، نہیں بھائی ہم ان کے برابر کے نہیں ہیں، ہم پورے نہیں پڑیں گے، یہ تو بہت پیسے والے ہیں اور ہمارے ساتھ اٹھن بیٹھن ان کا ہوگا تو ہم ہر وقت ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ یعنی ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن سوچ بہرحال آج کی سوچ سے فرق ہے۔ آج ہو ہاں کوئی کسی بڑے کھاتے پیتے امیر اور مشہور شخص کا رشتہ، تو کتنے باپ ہیں اس وقت جو یہ بات سوچیں جو ابو درداء نے سوچی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دمشق کا دورہ کیا، حضرت ابو درداء اس وقت وہیں موجود تھے۔ امیر المومنین ایک رات ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اب امیجن کیا کریں، یہ جو میں ایک جملہ پڑھ کے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا پاز دیتی ہوں نا، یہ کیوں دیتی ہوں بھلا؟ کیا آپ سوچیں، امیجنیٹ کریں۔ اگر میں ایسے پڑھ دوں، ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر کے دمشق کا دورہ کیا، وہاں موجود تھے ایک رات ملاقات کے، تو آپ کدھر ہوں گے؟ تو ہر جملے کے بعد سوچا کریں۔ اب میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دمشق کا دورہ کیا، حضرت ابو درداء اس وقت وہیں موجود تھے۔ امیر المومنین ایک رات ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے کھلا ہوا پایا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، اندھیرا چھایا ہوا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ حضرت ابو درداء نے جب امیر المومنین کی آہٹ سنی تو فوراً اٹھے، خوش آمدید کہا، और अपने पास बिठा लिया। दोनों बातें करने लगे, लेकिन अंधेरे की वजह से एक दूसरे को देख ना सकते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तकिए को हाथ लगाया तो वो सवारी का पालान था। क्या रखा हुआ था सर के नीचे? वो जो घोड़े या ऊँट पे बैठने के लिए एक छोटी सी चौकी सी बनी होती है ना, ऊपर कपड़े की अक्सर बनी होती है। बिस्तर टटोला तो वहाँ कंकरियाँ बिछी हुई थी। चादर को हाथ लगाया तो वो इतनी बारीक थी कि दमश की सर्दी को कतन रोक न सकती थी। और याद रखिए कि अबू दरदा ने गवर्नर बनने से इनकार किया था। अमीरुल मोमिनीन ने यह सूरत हाल देखी तो फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, ये क्या हाल बना रखा है? क्या मैंने आपके लिए बेहतर इंतज़ाम ना किए थे, यानी उनको दे दिला के भेजा हुआ था? हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको वो हदीस याद है जो एक मौके पर रसूलुल्लाह ने हमें बताई थी? आपने पूछा वो कौन सी? फरमाया, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया था कि तुम्हारे पास दुनिया का सिर्फ इतना माल होना चाहिए जितना मुसाफिर के पास सादेरा होता है? हज़रत उमर ने फरमाया, हाँ। आपने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, इसके बाद हमने क्या किया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यह बात सुनकर ज़ारो क़तार रोना शुरू कर दिया और आपके साथ अबू दरदा भी रोने लगे। दोनों अजीम शान सहाबी सारी रात रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। देखिए, आपको हम रंगी दिख रही है अबू दरदा की ज़िंदगी में? एक ही जैसे हैं, हम तो बदल जाते हैं ना। अच्छे से होटल में चले जाएं तो उनके तकिए भी तोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि आ जाएं हमें इधर करके जाएंगे पैसे पूरे। खुद सोचते हैं हमें इसमें क्या सोचना चाहिए। दुनिया की तलब ही कोई नहीं थी जी। देखिए, ऐसे पेट काटने वाले लोग होते हैं ना तो फिर दीन फलता है, फिर फूलता है। आज हम कहते हैं दीन गरीब, इस्लाम क्या करे, मुसलमान बड़े फ़कीर, बेचारे बेचारे, लेकिन हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की तईशात को तो कोई देखे, कोई हमारे नरम कपड़ों को तो कोई देखे, हमारे गर्म बिस्तरों को तो कोई देखे। हम सिर्फ अपनी ये फजूल खर्चियाँ एक पलड़े में डाल देना तो दूसरे पलड़े में इस्लाम के क्या हालात अच्छे हो जाएं। हम सब को सोचना चाहिए। हम इतना ज़ाया करते हैं, इतना ज़ाया करते हैं, सिर्फ खाने में नहीं ज़ाया करते, वक्त भी ज़ाया करते हैं, कपड़े भी ज़ाया करते हैं, पहनावे भी हमारे। मैं सोचती हूँ कि हमारा मिजाज जो है ना, वो फजूल खर्च मिजाज बन गया। अल्लाह ताला देता है, ये भी नहीं कि अल्लाह ना दे, करें क्या। और इसीलिए आप देखिए कि हम छोटी सी चीज़ के ऊपर हिम्मत हार देते हैं, कहते हैं ये होगा कैसे। तो चीज़ें अल्लाह के हुक्म से मिलती हैं, जज्बों से मिलती हैं, तड़प से मिलती हैं। असल बात यह कि अबू दरदा जैसा दिल तो लाएं। एक वक्त अगर आप सोने चांदी में लटे पटे तो दूसरे वक्त में आपको अगर चीथड़े पहनने पड़े आपको बराबर लगे। यानी मुझे अबू दरदा को पढ़कर जो फील हो रहा है ना, वो यही हो रहा है कि उनको दर्द था। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु दमिश्क में क़याम के दौरान मुसलसल लोगों को वाज़ और नसीहत करते रहे। दुआ करें अल्लाह हमें मुसलसल नसीहत करने वाला बना दे और ये वाज़ और नसीहत करके ही हम दुनिया से चले जाएं। और इन्हें किताबों हिकमत की तालीम देते रहे। ये भी दुआ कर लें कि अल्लाह हमें लोगों को किताब और हिकमत सिखाने की तौफीक दे। यहाँ तक कि आपका आखिरी वक्त आ गया, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह हमें आखिरी वक्त तक इस काम की तौफीक देना। जब आप मरज़ुल मौत में मुब्तला हुए तो आपके साथी पूछने लगे, अबू दरदा आपको क्या शिकवा है? यकीन करें इनकी बातों पे तो एक आर्टिकल लिखने को दिल जाता है। क्या शिकवा होगा? ठंडा बिस्तर, कंकरों का गद्दा? नहीं, सुनिए इनका जवाब। फरमाया, अपने गुनाहों का। उन्होंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? फरमाया, अपने रब से माफ़ी। फिर आपने अपने इर्द गिर्द बैठने वालों को कहा, मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करो। आप भी लगातार कलमा तय्यबा का विर्द करते रहे, यहाँ तक कि आपकी पाकीज़ा रूह कफ़से अंसरी, कफ़्स किसको कहते हैं, संदूक पिंजरा, अंसरी या नासिर से मिला हुआ मादा मटीरियल, यानी जो हमारा जिस्म जिन चीज़ों से बना है, यानी आपकी पाकीज़ा रूह जिस्म के इस पिंजरे से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने अल्लाह को प्यारे हो गए تو حضرت عوف بن مالک اشجعی نے خواب دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سر سبز و شاداب اور بہت بڑا وسیع میدان ہے. اس میں چمڑے کا بنا ہوا ایک قبا ہے. اس کے ارد گرد نہایت خوبصورت اور صحت مند بکریاں چر رہی ہیں. آپ نے پوچھا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے. اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف خود بھی اس قبے سے نمودار ہوئے اور فرمایا ابن مالک یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا کیا. اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ تو نہیں کہا کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے عطا کیا. بعض جب ہم سمجھتے ہیں قرآن پڑھ تو رہے ہیں اب عمل بھی کوئی ضروری ہے، یا پڑھا تو رہے ہیں اب اور کیا کریں. نہیں، کہا قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا کیا گیا. اگر تم اس راستے کی طرف دیکھو تو تمہیں وہ کچھ نظر آئے گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا. کبھی تمہارے کانوں نے ان کے نام نہ سنے ہوں گے اور کبھی تمہارے دل میں خیال بھی نہ آیا ہوگا. حضرت عوف بن مالک اشجعی نے دریافت کیا، اے ابو محمد، یہ کیا تھی؟ کنیت. یہ سب کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ مال و متاع، مختلف قسم کی نعمتیں اور رعنائیاں انہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں محض آخرت کے لیے ان راحتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں اور سینے کے زور سے مسلسل پیچھے دھکیلتے رہے، رضی اللہ عنہ رضوان. دنیا میں ان چیزوں کو پیچھے دھکیلتا ہے نا، یہ چیزیں اللہ اس کے راستے میں لے آتا ہے. اور آپ دیکھیے، ہاتھوں سے تو آپ کسی چیز کو پیچھے کریں گے نا، سینے کا زور کب لگتا ہے؟ فل ریزسٹ کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ کیسے یہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کہانیاں پڑھ کر آج بھی ہمارے دل کے تار ہلتے ہیں. وجہ کیا؟ ان کی سچائی اور ان کی لگن. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو دنیا کا رنگ ان کو دکھتا تھا وہ ہمیں بھی دکھا دے. دنیا سے چلے تو ہم نے بھی جانا ہے، انہوں نے بھی چلے جانا ہے. لیکن کیا ہم ابو درداء جیسے بھی بن سکتے؟ عبداللہ بن رواحہ بت توڑا نا، تو کتنا خوبصورت ابو درداء اندر سے نکلا. ساری ان کی نیکیاں اور سارا ان کا ورا اور تقوی عبداللہ بن رواحہ کے پلڑے میں نہیں پڑا. تو یہ تڑپ لے کے اٹھے، میں نے لوگوں کو قرآن کے لیے تیار کرنا ہے، حدیث کے لیے تیار کرنا ہے. پیار کرنا پڑے، محنت کرنی پڑے، درد مندی کے ساتھ. آپ دیکھیے، میں سوچتی ہوں کہ یہ بہت خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے لیے تڑپے. کوئی ہمیشہ نہیں تڑپے گا. ہمارے ماں باپ کہاں تک ہمارے ساتھ تڑپیں گے، یا کہاں تک تڑپے؟ کئیوں کے چلے گئے، کئیوں کے چلے جائیں گے، کوئی بھی نہیں رہتا. میں دیکھتی ہوں کہ واقعی جو ہم سے بڑوں کو ہمارے ساتھ ایک محبت اور انسیت ہوتی ہے نا، وہ دوسروں کو نہیں ہوتی. ہمارے بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں، فائدہ لینا چاہتے ہیں. لیکن جو آپ سے بڑے ہیں، وہ آپ کو فائدہ دینا چاہتے ہیں. کون تڑپے گا ایسے آپ کے لیے؟ اچھا آپ آ جائیں، میں یہ کر دیتی ہوں، اچھا پہلے آ جائیں، اچھا بعد میں آ جائیں. نہیں تو ایک بات ہے، جائیں جی، جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ. کوئی بھی نہیں تڑپے گا. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کب آئیں گے نہیں ہوں گے. جو استاد ہوتا ہے نا، میں سوچتی ہوں کہ وہ واقعی ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے ماں باپ سے بھی زیادہ مخلص ہوتا ہے. اس کو ایسے موت لگتی ہے اگر آپ قرآن سے دور ہو. اور آپ ایک بات یاد رکھیں، ایک شخصیت ہوتی ہے نا، وہ جیسے پزلز ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ان سے مل کے بنتی. چونکہ یہ ایسے تھے، پھر دوسری طرف ویسے ہو گئے. ٹکڑے میں ٹکڑا جڑتا ہے نا، ٹکڑے میں ٹکڑا جڑتا ہے. ہماری پوری شخصیت جو ہوتی ہے نا، وہ ہماری سوچوں کے گرد گھومتی ہے. تو یہ چیزیں پیدا بہت آرام سے ہو جائیں گی ہمارے اندر جب ہماری سوچ ان جیسی ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں، ہم سب بھی تو ایک دوسرے کو راستے ہی دکھا رہے ہیں نا. ہم کبھی چاہتے ہیں کہ ہر نام میں ٹائٹل ہو؟ ہم کوئی اپنی سند پیچھے سے تو نہیں شروع کرتے نا، اس نے یہ کہا، اس سے سنی، اس سے. کہ لوگوں کی خیر جو آپ تک پہنچی، آپ وہ آگے پھیلا رہے ہیں، آگے سے آگے، آگے سے آگے. تو رستہ دکھا دیں لوگوں کو، پھر جائیں دنیا سے، مزے کریں، موج کریں. خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں خیر کے چشمے ان کی وجہ سے جاری ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.